الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيداً لم يزل محموداً لا يزال باري المسموكات داهي المدهوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح تعوس الكبرياء والهمام الجبروت النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله خلق ثم يعيده فأنى تؤفكون صلوات فصل عزا کا آغاز ہو رہا ہے. ہم اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر اس بارگاہ میں اس انداز سے پا رہے ہیں کہ تذکروں میں وہی منفرد تذکرہ کہ جو اساس دین ہے, جو بنیاد عقیدہ ہے, جو عین اسلام ہے, جو ظاہراً اور باطناً روح رواں ہے, اس کی ادائیگی کے لیے سب ایک مرکز پر پھر جمع ہو رہے ہیں. صرف ایک بات میں اپنے سننے والوں سے کروں اور ان سے یہ کہنے کی عزت حاصل کروں کہ قیامت کے آثار ہویدہ ہیں, تند اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں, ایسے میں شمع حسینی کی حفاظت پروانہ وار کی جائے اور اس طرح سے کی جائے کہ زمانہ بدل جائے مگر ہم اور آپ نہ بدلیں, دنیا بدل جائے مگر ہم اور آپ نہ بدلیں, حکومتیں بدل جائیں مگر ہم اور آپ نہ بدلیں, مملکتوں کے نقشے تبدیل ہو جائیں مگر ہم اور آپ نہ بدلیں. اس لیے کہ بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ بدل جانا کوئی کمال نہیں ہے, کمال تو فقط یہی ہے کہ بدلتی ہوئی دنیا میں منقلب ہوتے ہوئے زمانے میں اپنی اساس کے ساتھ باقی رہ جانا. یہ ہے کردار انسان کا، اور وہ انسان جس کے لیے جاتے جاتے فرمان دیا ہے سرکار رسالت مآب نے، اور یہ کہہ کے دنیا سے گئے، دیکھو یاد رکھو ولکل شیء اساس، ہر شے کی ایک اساس ہے، ہر شے کی ایک بنیاد ہے، ہر شے کا ایک مدار ہے، واساس دینی حب اہل بیتی، دیکھو وہ اساس جو حتمن ہے کسی بھی شے کے لیے، گھر کی بنیاد ہوتی ہے، آپ کوئی تعمیر کرتے ہیں، نیو ڈالتے ہیں، بنیاد ڈالتے ہیں، تعمیر بغیر بنیاد کے نہیں ہوتی، کوئی عمارت بنیاد کے بغیر تعمیر نہیں ہوتی، بغیر بنیاد کے تعمیر ہونے والی عمارت گر جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، زمانے کے ہاتھوں ختم ہو جاتی ہے، اسی لیے اسلام کو ایسا قلعہ بنا دیا کہ دیکھو یاد رکھو یہ وہ قلعہ ہے جس کی اساس اہل بیت کی محبت میں ہے، اگر یہ روح میں نہ ہو، اگر یہ اصل میں نہ ہو، اگر یہ دل میں نہ ہو، تو نہ ایسا دین قبول کیا جائے گا اور نہ ہی ایسا عمل مقبول ہوگا، لیکن جہاں دین کی بنیاد میں حب اور حب اہل بیت آ جائے، تو وہاں پر نہ صرف یہ کہ عمل کرنے والا، بلکہ جو عمل ہو رہا ہے دونوں ہی اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دنیا کا کوئی حاکم، کوئی سیاست مدار، کوئی ایسا کہ جو گزرتی ہوئی دنیا کا اسیر ہو، نہیں، وہ جو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، وہ کہ جو مظہر لطف الہی رہا، وہ جو محور و مرکز صلی علی رہا، اس نے اپنے فرمان میں یہ کہہ دیا اساس و دینی حب اہل بیتی۔ کیا دنیا کی سمجھ میں اب یہ لفظ نہیں آتے؟ کیا دنیا کی سمجھ میں اب رسول کی معرفت نہیں؟ کیا دنیا نہیں جانتی کہ کون رسول، کون سا پیغام دینے والا رسول، کیا کہنے والا رسول، کیا دے جانے والا رسول؟ کیا دنیا واقف نہیں ہے؟ اپنی زندگی کو مشکل نہ بنائیے، سہل زندگی سہل رہنے دیجئے، آسان زندگی گھمبیر نہ کیجئے۔ میں یہ باتیں آپ سے آج کی پہلی تقریر میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ معاملہ عقائد پر مبنی ہے، معاملہ عقیدے پر مبنی ہے، اپنے معاملات کو درست کرنے کا وقت ہے۔ یاد رکھیے، میں نے عرض کیا ہے، قیامت خیز ہوائیں چل رہی ہیں، کسی کو محسوس ہوتی ہیں، کوئی محسوس نہیں کر پاتا، اس لیے کہ درک کرنے کی صلاحیت کم ہے، سوچنے کی صلاحیت کم ہے، فکر کرنے کا موقع شاید کم مل رہا ہے، مگر ہم سے ہمارے بزرگوں نے اور ان سے ان کے بزرگوں نے یہی کہا، کوئی دور قیامت سے خالی نہیں ہے، ہر دور قیامت سے مملو ہے، ہر دور قیامت سے علاقہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں ہزار برس پہلے قیامت کا کوئی تصور نہیں تھا، یہ 1431 ہجری میں کیا قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں، نہیں، ایسے 1400 برس اور گزر جائیں، 14000 برس اور گزر جائیں، مگر عقول انسانی سے تقاضا یہی کیا ہے، عقلاء نے، علماء نے یہی تقاضا ہے کہ دیکھو قیامت کو نگاہوں سے اوجھل ہونے نہ دینا، جہاں قیامت نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گویا وہاں پہ اپنی ہی فکر نہیں ہے، لیکن جہاں قیامت نگاہوں کے سامنے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف خوف ہے حشر کا نشر کا، بلکہ خوف ہے کہ کیا ادا کیا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے، کیا بولا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، یعنی اب قیامت نے یا تصور قیامت نے آپ کو اس قابل کر دیا کہ جس میں آپ ذمہ دار ہو گئے، آپ ذمہ دار ہو گئے۔ میں سننے والوں سے اگر یہ کہہ دوں کہ دیکھیے عمر جتنی بھی ہو جائے قیامت کو آنا ہے، انیس نے کہہ دیا تھا گر لاکھ برس جیے تو پھر مرنا ہے، پیمانِ عمر ایک دن بھرنا ہے، ہاں تو شے آخرت مہیا کر لے، غافل تجھے دنیا سے سفر کرنا ہے۔ یہ چار مصروں کو یاد رکھیے، چار مصروں کو یاد رکھیے، سوا سو برس سے زائد عرصہ قبل گزرنے والے شاعر نے کچھ حکمت کی بات کی ہے اور آپ کے افکار کو جھنجوڑا ہے، آپ کے اقدار کو ٹٹولا ہے اور یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو ہر آن نگاہ میں وہ لمحہ رہے جسے آخرت کہتے ہیں، تو آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر توشہ آخرت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایسا سفر سفر نہیں ہوتا۔ منزل سے قرین ہوتے ہوئے سفر پر جاتے ہوئے طولانی سفر اختیار کرتے ہوئے حکمتوں کا تقاضا یہ ہے آذوقۂ سفر مہیا کیا جائے، حکمتوں کا تقاضا یہ ہے زاد مہیا کیا جائے، حکمتوں کا تقاضا یہ ہے راحلہ مہیا کیا جائے، حکمتوں کا تقاضا یہ ہے سامان سفر مہیا کیا جائے۔ کیوں بھول گئی دنیا، تذکرہ کر رہا ہوں، ظاہر ہے آج تذکرہ ہوگا 28ویں رجب کے تعلق سے، جانے والے کی نگاہوں میں کربلا ہے لیکن زاد سفر ہے، زاد سفر ہے، راحلہ ہے، توشہ ہے، سامان سفر ہے، اسباب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاتی ہوئی دنیا کو یہ بتلانا جو کچھ ہے یہی تو میرا ہے اور جو کچھ ہے اسے قربان بھی کر دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو اس حد تک تیار رکھے انسان کہ کہیں کوئی ایسی گھڑی آ جائے جس میں چونکنا پڑ جائے، موت نہیں چونکنا پڑ جائے، اس لیے کہ جس نیند میں سرشار انسان چل رہا ہے اس نیند سے اٹھایا جائے گا، اس نیند سے چونکایا جائے گا۔ دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہم بیدار ہیں، نہیں، فرمان یہ ہے یہ بیداری تھوڑی ہے، یہ تو خفتن کی منزل ہے، سو رہے ہو، ہاں چونکائیں گے، جھنجوڑیں گے، بتلائیں گے تاکہ اپنے آپ کو تم دیکھو، سمجھو، جانچو، پرکھو اور یقین کر لو کہ تمہارے پاس اگلے مرحلے کے لیے سامان ہے بھی کہ نہیں۔ یہ تیاری ہے، مجلس عزائے حسین تیاری کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو اس موقع کو غنیمت جانیے، اس لمحے کو سعادت جانیے، اس رہ جانے والے وقت کو کان معرفت جانیے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا، مرتے مرتے قبر میں جاتے جاتے دولت دنیا لے جائیں گے، جاہ و حشم لے جائیں گے، عزت و جلالت لے جائیں گے، آبرو لے جائیں گے، کیا لے جائیں گے؟ نہیں، لے جانا فقط ایک چیز ہے اور وہ ہے ایمان، اور ایسا ایمان کہ جو عقیدے اور صحیح عقیدے پر مبنی ہو، ایسا ایمان نہیں کہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو وہ ایمان کا حصہ بن گیا، آپ کا عقیدہ تو چلا گیا۔ نہیں، اس ایمان کی ضرورت ہے جس ایمان پر مومن اپنے آپ کو پاتا ہے، اور ایمان کا حصہ ہی مجلس عزائے حسین ہے۔ یہ ہمارے لیے عبادت بھی ہے، یہ ہمارے لیے نجات بھی ہے، اسی میں سب کچھ ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ میں نے کہا فصل عزا کا آغاز ہے، پہلا جملہ میرا اگر یاد ہے آپ کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے عقل کے افق سے کبھی حسین ابن علی اوجھل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے اگر یہ کہا ہے کہ فصل عزا کا آغاز ہے تو رسمن کہا ہے، روایتن کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا پروٹوکول ہم مہیا کرتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، دن کے 24 ساعتوں میں حسین حسین ہے، علی علی ہے۔ مگر ایک مرتبہ صفے ماتم بچھا کر ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو دل کے در میں، دل کے گھر میں جو مجلس ہوتی ہے، اب آج ہم دیکھو تمہیں ان 10 دنوں میں دل سے نکال کر باہر سجاتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے، کہ اگر تم میں کوئی ایمان کی منزل پر ہے تو آ جائے، ان صفوں میں شامل ہو جائے۔ دل تو عزا خانہ ہے، دل تو عزا خانہ ہے، دل تو عاشور خانہ ہے، علم ہے کہ سجے ہوئے ہیں، مجلسیں ہیں کہ ہو رہی ہیں، عزا کی محفلیں ہیں کہ بس رہی ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو جھنجھوڑ کے مجھے یہاں پہ کہنا ہے آگاہ رہو، خبردار رہو، بیدار رہو، مجلس شروع ہو گئی۔ نہیں نہیں، ہمارے ایمان کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو صاحب ایمان کہنا ہے تو یہ ذکر ہم وقت رہے، ہر وقت رہے، ہر جا رہے، ہر لمحہ رہے، ہر موقع پر رہے، ہر منزل پر رہے، ہر مقام پر رہے، اس کے بغیر سانس نہ آئے یہ دعا ہو، اس ذکر کے بغیر سانس نہ آئے۔ نام ہو علی کا تو اس دم کے ساتھ ہو جسے آپ دم ہم دم کہتے ہیں، نام ہو حسین کا تو اس دم کے ساتھ ہو جسے آپ دم ہم دم کہتے ہیں، یعنی کھچتی ہوئی سانس ہو تو علی، نکلتی ہوئی سانس ہو تو حسین، اس کے بدون ہماری زندگی نہیں ہے۔ ہم نے دم کو جب کیا علی کا نام لیا، ہم نے دم کو خارج کیا حسین کا نام لیا، یہی ہے ہماری ابتدا، یہی ہے ہماری انتہا۔ دنیا تک اگر یہ آواز پہنچ رہی ہے تو اسے دیوانگی نہ سمجھیں، اسے وارفتگی سمجھیں۔ دیوانگی نہ جانی ہے، یہ وارفتگی ہے۔ میں نے کہا کہ حسین شمع ہے تو شمع کے گرد دیوانگی کی صورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروانے نور کے متلاشی ہیں۔ جو متلاشی نور ہوتا ہے وہ دیوانہ نہیں ہوتا، اس سے بڑھ کے صاحب عقل کوئی اور نہیں ہے۔ پروانے اگر خود روشنی مہیا کر سکتے تو نور کی طلب نہ ہوتی، لیکن چونکہ محرومی سی محرومی ہے، لہذا اب شمع حسینی جلی تو پروانہ وار ہم پہنچے، اور ہم نے اس شمع کے گرد اپنے آپ کو صدقہ کرنا شروع کیا، طواف کرنا شروع کیا، اور ایسا طواف کہ اب دم نکل جائے، دم نکل جائے۔ ہم مائل بخوف نہیں ہوتے دنیا کے لیے، نہیں معلوم کیا کیا اصطلاحات آ گئی ہیں دنیا کے لیے، نہیں معلوم کہ سیاسیات کہاں لیے جا رہی ہے، مگر ہم ان اصطلاحوں سے نابلد ہیں، وہ اصطلاحات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کون ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، وہ کون ہوتا ہے جو اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے؟ ہم بس یہ کہتے ہیں ہم بھی ختم ہو رہے ہیں مگر فرق کے ساتھ, ہم فرق کے ساتھ تحلیل ہو رہے ہیں. ہمارے پاس مقصد سامنے ہے, ہمارے پاس منزل سامنے ہے, ہم آگاہ ہیں اپنی منزل سے, ہم آگاہ ہیں اپنے مقصد سے. تو ہم جو منزل و مقصد سے آگاہ ہیں تو پھر ہم خودکشی نہیں کر رہے ہیں, بلکہ یہ ہمارا نفس ہے جس پر قابو پا رہے ہیں. ہاں نفس کشی تو ہو رہی ہے, اس لیے کہ قرآن نے کہا تھا ان النفس لامارۃن بالسوء, یہ وہ نفس ہے جو تمہیں سو کی طرف لیے جاتا ہے, اس پر قابو کرو. کوئی بڑھ کے بتائے کہ دیکھو اپنے آپ کو فنا کرنا ہے تو نفس کو قابو میں لے آؤ. ہم نے دنیا کو بس یہی بتلانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس ایک طریقہ ہے مر مٹنے کا, ہمارے پاس ایک طریقہ ہے گزرنے کا, اور وہ ہے کسی کی محبت میں تحلیل ہو جانا, کسی کی محبت میں ختم ہو جانا, کسی کی محبت میں فنا ہو جانا, اور ایسی محبت ایسی مودت کہ جو ازرو قرآن نفس قرآنی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا, مانگنے کے لیے بہت کچھ مانگ سکتے تھے اور پھر مکے کے سردار مل کے بہت کچھ دے رہے تھے, مگر کہا نہیں اس کام کے لیے اجر مساوی ہو, ہم پلہ ہو, ہم مرتبہ ہو. دیکھو میری محنتوں پہ پانی نہ پھیرنا, دیکھو ابلاغ و تبلیغ کے میرے کام کو ضائع نہ کرنا. ہاں ہاں کچھ دے سکتے ہو تو بس اتنا خیال کرنا ان سے محبت, ان کی مودت, ان سے قربت, ان کی معیت, ان کی اندیت, اصطلاحات ساری آپ کے سامنے ہیں. اگر کبھی دہراتا ہوں تو اس لیے کہ نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں, اپنے سننے والوں کو دیکھ رہا ہوں, شاید ایسی اصطلاحات اب ادا نہیں کی جاتی, مگر جتنا بڑا تذکرہ اتنی بڑی اصطلاح کی ضرورت ہے. معمولی تذکرہ ہوتا تو معمولی لغت کو کھول کے میں گفتگو کرتا, مگر تذکرہ اتنا بلند ہے, اتنا علو ہے اس تذکرے میں کہ علی کے سوا کوئی اور تذکرہ نہیں ہو سکتا. اب اگر میں آپ سے یہ کہوں مودہ فی القربہ کے لیے کہا ہے جو اجر رسالت کے طور پر طے ہوا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیے آئیے اس مودہ فی القربہ کے لیے, اس محبت فی القربہ کے لیے, اور اس کو جتلانے اور بتلانے کے لیے پھر ایک مرتبہ تجدید کریں اور یہ کہیں کہ مولا طاقت دیجئے, قوت دیجئے, ہمت دیجئے. نہیں نہیں, لفظوں میں وہ استقامت دیجئے, لفظوں میں وہ قوت دیجئے. نہیں, آگے بڑھ کر استعداد دیجئے, قابلیت دیجئے کہ ہم اپنی زبانوں سے آپ کا تذکرہ کریں, اپنی زبانوں سے آپ کا تذکرہ کریں. وہ تذکرہ جو ملائکہ کر رہے ہیں, وہ تذکرہ جو صاحبان علم کر رہے ہیں, وہ جو علماء کر رہے ہیں, اس تذکرے میں ہم شامل ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے جیسے بڑے سمندر میں ایک دھارا شامل ہو جائے, بڑے دریا میں کچھ قطرے شامل ہو جائیں, تو پھر وہ قطرے کبھی فنا نہیں ہوتے, بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گہرے سمندر میں وہ اس سمندر کا حصہ بن کر قیامت تک کے لیے فخر کرتے ہیں کہ ہم بھی اس کا حصہ رہے ہیں. تو محشر میں جب آپ جائیں گے تو خوف کے ساتھ نہیں جائیں گے, یہ تذکرہ بے خوف کر دے گا کہ پروردگار ہاں گناہگار رہے, معصیت کار رہے, مگر توبہ کرتے رہے, توبہ کرتے رہے, اور یوں ہی اجر کے طالب نہیں ہے. پروردگار ان کا تذکرہ زبان پر رہا جن کے تذکرے کو سنت قرار دیا گیا, ان کا تذکرہ زبان پر رہا جن کے تذکرے کو عبادت قرار دیا گیا, ان کا تذکرہ زبان پر رہا جس کے چہرے کو دیکھنا ہے
اہل عبادت تسلیم کیا گیا، ہم نے ان کا تذکرہ جاری رکھا، پروردگار اپنی بارگاہ سے مایوس نہ کرنا۔ تو پھر آپ کو معلوم ہے نا یہ بات، کیسی مایوسی، کیسی مایوسی، ہاں اہتمام ہے، عزا ہے، عزا ہے، عزائیہ صورت ہے۔ تو بس اتنا کہا تھا کہنے والی نے، کچھ آنسو کچھ آہیں، اب جب یہ آ جائیں اور پھر اس طرح سے آئیں کہ میرے بیٹے کا نام لیا جائے، تو ان آنسوؤں کو ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ رومال فاطمہ میں یہ وہ قطرے ہیں جنہیں جمع کرنے والی ہستی جمع کرے گی، اور ایک مرتبہ عرش پر، عرش پر کبریا کے سامنے یہ ڈال کر کہے گی، پالنے والے تیری کنیز ہے، تیری کنیز ہے، اور وہ کنیز ہے جو بیٹے کے غم میں رونے والوں کے آنسو اور آہوں کے ساتھ آ رہی ہے، ان کی شفاعت فرما، شفاعت فرما۔ جناب زہرا کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ باپ پوچھے گا باپ کون رحمت للعالمین ہے، پوچھے گا بیٹی ازواج شفاعت ہے، سامان شفاعت ہے، تو کہنے والی کہے گی سامان شفاعت کیا کیا پیش کروں، کہاں تک پیش کروں، مگر وہ دو ہاتھ جو میرے بیٹے کی نصرت میں کٹے تھے وہ ہیں، اور یہ مالک کل کا دربار ہے، سیدہ واسطہ دے گی دو کٹے ہوئے ہاتھوں کا، یہ ہے نصرت میں اٹھنے والے ہاتھ کہ جن کا مقام یہ ہے۔ تو اگر نصرت میں یہ زبان چل جائے تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی منزلت کیا ہوگی؟ شرافت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ اس تذکرے کو نہ بھولا جائے، شرافت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ اس تذکرے کو فراموش نہ کیا جائے۔ اسی لیے میں نے اپنی یہاں کی تقریروں میں جس عنوان کو رکھا ہے آپ کی خدمت میں، ظاہر ہے کہ وہ عنوان کو اس طرح سے حاضر کرتا ہوں کہ آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں اس عنوان کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ مبدا اور معاد دو لفظ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ لفظ آپ نے نہیں سنے ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ ان لفظوں کی تفہیم آپ کو نہیں ہوگی، بات بس اتنی ہے مبدا ابتدا، معاد انتہا۔ جو ابتدا ہے وہ انتہا ہے، جو آغاز ہے وہ انجام ہے، جو اول ہے وہ آخر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، جب یہ دو لفظ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رچا بسا لیجئے، یہ دو لفظ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں۔ پہلی بات جو اپنے سننے والوں سے عرض کروں، دیکھیے اردو گرامر میں آپ دیکھیں، قواعد میں، قاعدے میں، ضد کس کو کہتے ہیں؟ ضد اس شے کو کہتے ہیں جس میں وہ خصوصیات نہ ہو جو ہونی چاہیے۔ مثلا آپ سے اگر کوئی کہے نور، اس کی ضد کیا ہے؟ آپ کہیں یہ ظلمت۔ قرآن مجید نے کہا قل هل یستوی العمى والبصیر، کیا اندھے اور وہ جو بصارت رکھتے ہیں برابر ہو جائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمى بصیر کی ضد ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک صورت ضد کی ہے، ایک صورت معنی کے طول کی ہے۔ دونوں باتوں کو پیش نظر رکھیے، مبدا کی ضد معاد نہیں ہے، نور کی ضد ظلمت ہے، کفر کی ضد آپ اگر کہیں کیا ہے تو آپ کہیں کہ ہاں ایمان کی ضد کفر ہے۔ یہاں پر اس مسئلے کو میں آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ نکلتے نکلتے میں نے عموماً یہ محسوس کیا ہے تقاریر میں کہ اپنے طور پر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے تصورات تبدیل ہو جاتے ہیں، کانسیپٹس بدل جاتے ہیں۔ میں نے آغاز میں آج کی اس ابتدائی تقریر میں، جو تمہیدی تقریر ہے، صرف آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس پر نظر رکھیں، مبدا کی ضد معاد نہیں ہے، مبدا آغاز ہے۔ کس کا؟ کس کا آغاز؟ خلقت کا آغاز، مخلوقات کا آغاز، موجودات کا آغاز، وہ کہ جنہیں پیدا کر رہا ہے ان کا آغاز، اسی کو عقیدہ بدا کہتے ہیں۔ بالکل یہی کیفیت ہے کہ اس کی انتہا میں، مبدا کی انتہا میں ابعاد ہے، زد نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک طول ہے جس طول کی انتہا کا نام معاد ہے، زد نہیں ہے۔ اگر زد ہوتی تو پھر آپ کہتے کہ ہاں صفات سے محروم ہے، صفتوں سے معذور ہے، احسن نہیں ہے بلکہ اسفل ہے۔ ایسا نہیں ہے، جہاں کہا مبدا وہاں قرآن نے کہا مبدا کے ساتھ معاد کا تصور ہے۔ میں نے قرآن مجید سے سورہ مبارک یونس کلام مجید کا 10 سورہ ہے آپ کی خدمت میں ایک آیت کو پیش کیا جہاں ارشاد ہوا قل هل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیدہ۔ پوچھو ان سے، قل کا لفظ ہے، کہیں اس کا ترجمہ ہے کہو، کہیں اس کا ترجمہ ہے پوچھو۔ اب یہاں کہا پوچھو، تم پوچھو جن کو تم اس کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہو، هل من شرکائکم، تم جن کو شریک بناتے ہو، یعنی تم اس کی وحدانیت میں جس کو داخل کر رہے ہو یا جن کو داخل کر رہے ہو۔ بس ایک امتحان کی صورت ہے، پوچھو ان سے هل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیدہ، کیا یہ کر سکتے ہیں؟ کیا ان سے ممکن ہے؟ کیا انہوں نے کیا ہے؟ کیا آغاز کیا ہے انہوں نے؟ آفرینش سے واقف ہیں؟ ابتدا سے آگاہ ہیں؟ کیا جانتے ہیں کہ نقطۂ آغاز کیا تھا؟ کیا جانتے ہیں کہ نقطۂ افتتاح کیا تھا؟ کیا جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سے عالم وجود میں آیا تھا؟ ایجاد کے عمل سے واقف ہیں؟ ابتدا کی آو احوال سے واقف ہے؟ معلوم یہ ہوا قرآن نے عقول کے سامنے سوال کو رکھ کے یہ کہا پوچھو، جس جس دور میں آتے جائیں اس دور میں پوچھتے چلے جاؤ کہ شریک جنہیں تم بنا رہے ہو کیا انہوں نے آغاز کیا ہے جو انجام کی گفتگو کریں؟ کیا یہ جانتے ہیں کہ ابتدا کیا ہے جو انتہا کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ جانتے ہیں کہ اول کیا ہے کہ آخر کی گفتگو کر رہے ہیں؟ قل هل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیدہ، یہ کس نے ابتدا کی تھی خلق کی؟ اور پھر کون ہے جو اس ابتدا کو انتہا سے تبدیل کر دے گا؟ زد نہیں ہے، معراج انسانی ہے، معراج مخلوقات ہے، معراج موجودات ہے، زد نہیں ہے۔ ہماری معراج کا نام ہے معاد۔ یاد رکھیے، آغاز ہی میں شاید میں نے وہ کہہ دیا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ نتیجے کی گفتگو ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہوتا، مگر چونکہ آپ کی تفہیم کا لیول اتنا بلند ہے، سطح اتنی بلند ہے کہ میں روک نہیں سکتا۔ ابتدا کی انتہا ہوتی ہے، جہاں ابتدا سے واقفیت نہ ہو وہاں انتہا کا تصور نہیں ہوتا۔ یہ اس جملے کو اور یاد رکھیے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، سننے والے ہر طبقے فکر کے ہیں، اور نہ صرف ہر طبقہ فکر بلکہ جسے آج کے زمانے میں ہر کلاس کے، اب یہ میرے لیے کوئی طبقاتی کشمکش اور طبقاتی جد و جہد پر مبنی کوئی گفتگو نہیں ہے، مگر بیٹھنے والے اپنے اپنے سوشل اسٹیٹس کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں۔ شرافت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ابتدا کو نہ بھولے۔ یہاں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نہیں کہنا چاہتا کہ یہ مڈل کلاس کیٹیگری ہے، میں نہیں کہنا چاہتا کہ یہ لوئر مڈل کلاس کیٹیگری ہے، میں نہیں کہنا چاہتا یہ اپر مڈل کلاس ہے، میں نہیں کہنا چاہتا یہ ہائر کلاس ہے، نہیں، میں طبقات سے واقف نہیں ہوں، میں فقط شرافت کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ کوئی کہیں سے آیا ہو، صاحب کردار وہ ہوتا ہے کہ جس کو ایک مرتبہ کہا جائے، اگر کبھی عمل میں کوئی ایسا جھول آ جائے تو کہنے والے اس کو کہتے ہیں اپنا آغاز بھول گئے، اپنی ابتدا بھول گئے، کہاں سے آئے تھے کیا ہمیں نہیں معلوم، کہاں سے تمہارا سفر شروع ہوا تھا کیا نہیں معلوم، کس طرح سے تم نے اپنے مسائی کو شروع کیا تھا کیا نہیں معلوم، کس طرح سے مہاجرت کی تھی کیا نہیں معلوم، کس طرح سے دربدر ہو رہے تھے نہیں معلوم، کس طرح سے تم در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے کیا ہمیں نہیں معلوم، کس طرح سے تم قصب معاش کے سلسلے میں دھٹکے کھا رہے تھے کیا تمہیں نہیں معلوم، کیسے انسان ایک دوسرے انسان کو احساس دلاتا ہے، یہاں تک کہ ہتک کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اہانت کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو. یہ معاشرے کی طبقاتی کشمکش ہے. مگر یہ پورا فیل علماء عمرانیات کے نزدیک ایک اہم عمل ہے کہ آپ اس شک میں جو گزشتہ کل کا فراموش کر دینے والا تھا، اس احساس کو جگانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ دیکھو تمہاری شرافت کا اور تمہارے اجداد کے حسب نسب میں یوں سمجھو کہ استقامت کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں بھول نہ جانا کہ تم کہاں سے چلے تھے. 60-65 برس کی زندگی میں اگر کبھی 50 برس کی عمر میں آ کے صاحب دولت و ثروت ہو جائے تو چوکتا نہیں دوسرا یہ کہنے کے لیے کہ تم نے اپنے اول کو بھلا دیا، تم نے اپنے آغاز کو فراموش کر دیا، تم بھول رہے ہو. مگر میں یاد دلا رہا ہوں، میں یاد دلا رہا ہوں کس حکم کی تعمیر ہو رہی ہے. کیا قرآنی حکم نہیں؟ آپ نے کہا سماجیات میں، عمرانیات میں یہ کچھ تقاضے ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان کو بیدار رکھا جاتا ہے، جو گزشتہ کل کے تعلق سے احسان مند ہوتا ہے وہ آنے والے کل کے تعلق سے بھی متمنی احسان ہوتا ہے. جو گزشتہ کل کو فراموش کرتا ہے اس کے لیے فردا کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ میں جدید علوم کی گفتگو کر رہا ہوں. بڑے سے بڑے معاشرے میں چلے جائیے، یہاں سے نکلیے یورپ چلے جائیے، وہاں سے نکلیے امریکہ چلے جائیے، وہاں سے نکلیے کسی اور قارے میں چلے جائیے، کسی اور کانٹیننٹ میں چلے جائیے. احسن عمل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو فراموش نہ کرے، اپنی ابتدا کو نہ بھولے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے. اگر ابتدا کو بھول جائے تو انتہا پر نظر نہیں رہتی، اور جہاں انتہا پہ نظر نہیں رہتی تو وہاں پہ ایسا سفر جس کی کوئی منزل نہ ہو. کیا کوئی ایسا سفر آپ اختیار کرتے ہیں؟ رینڈم کوئی جرنی ہے آپ کے پاس کہ آپ نکلے اپنی موٹر میں بیٹھ کے، گاڑی میں بیٹھ کے، اور آپ کو منزل کا پتہ نہیں؟ معاملات بہت دور چلے جائیں گے. اب تو افورڈیبلٹی کی بات ہے، ایسا کوئی سفر اختیار بھی نہیں کر سکتے. مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ ایسا کوئی سفر دلچسپی کے لیے بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا. یعنی وہ معاش اور معیشت کہ جس کے تقاضے آج بتا رہے ہیں کہ بے وجہ سفر نہیں ہوتا جب تک کہ معقول وجہ نہ ہو، جب تک کہ معقول وجہ نہ ہو ایسا سفر سفر نہیں ہوتا، بلکہ یوں سمجھیے کہ وقت کا ضیاع ہے، آپ کے پیسے کا نقصان. دنیا میں رہتے ہوئے جہاں انسان اپنے ذرا سے سفر کے لیے اتنا پریشان اور اتنا حیران ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے جہاں احساس دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے آغاز پر غور کرتے رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ آغاز پر غور وہی کرتے ہیں کہ جو شرافت انسان کے جامے کو اوڑے ہوئے ہیں. جہاں شرافت انسانی جامہ نہ ہو وہاں پر ابتدا پہ نظر نہیں ہو. مبدا اور معاد کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے قرآن نے کبھی تذلیل نہیں کی. اب میری گفتگو کو سنیے، قرآن نے کبھی آپ کو کسی قار مذلت میں نہیں دھکیلا، قرآن نے کبھی آپ کو احسان کے طور پہ نہیں جتلایا. سوال قائم کیا اس لیے کہ تمہیں عقل دے چکے تھے، وہ انسٹرومنٹ تمہیں دے چکے تھے جس میں چیزوں کو تم پرکھ سکتے تھے. تمہیں ہمیں میزان دے چکے تھے, جس میزان پر تم تول سکتے تھے ہم نے تمہیں میزان دے دیا تھا, اور وہ میزان باہر سے نہیں تھا, تمہارے درون سے تھا عقل کی صورت. اور اب تمہارا کام صرف جانچنا تھا, پرکھنا تھا. تو ایک مرتبہ کہا, پوچھو ان سے جو اللہ میں کے کی ذات میں شریک بناتے ہیں دوسروں کو, غیروں کو, کہ کوئی ہے کہ جس نے خلق کا آغاز کیا ہو, جس نے خلقت کی ابتدا کی ہو, جس نے پیدائش کو ایجاد کیا ہو, کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ جو نہیں کرتا پھر وہ دعویٰ اس بات کا نہیں کر سکتا کہ معاد پہ ہمارا تصرف ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انجام آغاز سے, آغاز انجام سے, ابتدا انتہا سے, انتہا ابتدا سے ملی ہوئی ہے, الگ نہیں ہے. اور اگر الگ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آغاز کرنے والا ہے وہی انجام تک پہنچانے والا ہے, وہ دو نہیں ہو سکتے. مشکل تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں اور ہمارے یوں سمجھیے کہ مختلف مسالک میں رہنے والے, زندگی گزارنے والے اور اپنے اپنے عقائد میں اپنے آپ کو پانے والے حیران ہیں, حیران قیامت کے تصور کے تعلق سے. معاد سمجھ میں نہیں آتی, معاد سمجھ میں نہیں آتی. قرآن کا یوں سمجھیے کہ دو ثلث, ٹو تھرڈ پورے قرآن کا دو تہائی قیامت کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے, اس کے باوجود سمجھ میں نہیں آتی کہ قیامت کیا ہے, معاد کیا ہے. کیوں سمجھ میں نہیں آتی آپ کو معلوم ہے؟ اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ مبدا ہی سمجھ میں نہیں آیا. میں عجیب بات کر رہا ہوں آپ سے, اس کو ذہن نشین کر لیجئے. کیوں سمجھ میں معاد نہیں آتا؟ اس لیے کہ مبدا سے واقف نہیں ہے. اور مبدا سے کیسے واقف ہوتے بیچارے, جبکہ بتانے والا کوئی نہیں تھا, راستہ دکھلانے والا کوئی نہیں تھا, خلقت کا تذکرہ کرنے والا کوئی نہیں تھا. درمیان سے آگے آ کے مسلمان ہونے والے خلقت کی ابتدا کا تذکرہ کیسے کرتے, خلقت کی ابتدا کا تذکرہ کیسے کرتے؟ خدا کی قسم, آپ ہیں وہ خوش نصیب, آپ ہیں وہ خوش نصیب کہ اللہ نے مشکلات مولا کائنات اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب, یہ خوش نصیبی ہے, یہ خوش نصیبی ہے. اور ایسی خوش نصیبی, ایسی خوش نصیبی کہ مجھے کہنے دیجئے کہ آفرینش پر نظر کی تو میرے مولا نے, قلقت پہ نظر کی تو میرے مولا نے, ابتدا پہ نظر کی تو میرے مولا نے, آغاز پہ نظر کی تو میرے مولا نے. کیسے معلوم ہوا؟ اٹھا کے پڑھیے نہج البلاغہ. اسی لیے کہتا ہوں قرآن کی اولین تفسیر جانیے, پہلی تفسیر قرآن کی سمجھیے. مجھے عبداللہ ابن عباس سے آفرینش کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب میرے پاس عبداللہ ابن عباس کا استاد موجود ہو تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اور کس کی مجال ہو, کون بتائے؟ اب ذرا سی معرفت کی بات بھی ہو جائے, کون بتائے؟ آپ ہم میں یہاں وہ بیٹھے ہیں لوگ کہ جنہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا, بنتے ہوئے دیکھا, تو اکاؤنٹ ان سے لیتے ہیں ہم پاکستان کیسے بنا. آفرینش خلقت ہوئی کسی ایسے سے لوگوں جو نہیں تھا یا اس سے لوگوں جو موجود تھا. یہ خدا کی قسم یہ مخصوص عقیدہ نہیں ہے, یہ کامن سینس اپلیکیشن ہے. سنیے تو صحیح کہ کیا کہہ رہا ہوں, یہ کامن سینس ہے. کوئی کھڑے ہو کے یہ کہہ دے کیسے بتا رہے تھے, کیسے بتا رہے تھے؟ کسی اور کو تو ہمت بھی نہیں ہوئی, ہمت بھی نہیں ہوئی. جہاں درمیان سے اسلام آیا ہو, نہیں, جہاں سورہ یونس ہی کو نہ سنا ہو, جہاں اس آیت ہی کو نہ سنا ہو سرکار رسالت مآب سے, ان سے اگر کوئی پوچھے تو مجال ہے؟ نہیں, پوچھنے والے کی تو مجال بھول جائے, وہاں تو بتانے کی مجال نہیں, وہاں بتانے کی مجال نہیں, وہاں کہنے کی مجال نہیں, وہاں ہمت نہیں پاتے. آفرینش کا تذکرہ,
خلقت آدم کا تذکرہ، خلقت موجودات کا تذکرہ، خلقت اشرف المخلوق کا تذکرہ، جمادات کی خلقت کیسے ہوئی اس کا تذکرہ، نباتات کی خلقت کیسے ہوئی اس کا تذکرہ، حیوانات کی خلقت کیسے ہوئی اس کا تذکرہ، مجال ہے، مجال ہے، ارے یہ مجال ظاہر کیسے ہوتی اور کیوں کر ہوتی اور کیوں ہو سکتی ہے؟ وہاں کہنے والا
اگر اس حدیث کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیے جہاں یہ کہہ دیا ہو کہ میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو تجھے خلق کیا، اور تجھے خلق کیا تو تنہا نہیں کیا، سب سے پہلے نور محمد کو اس طرح سے خلق کیا کہ نور ولایت کو شامل کر دیا۔ ہمارے پاس یہ سرمایہ ہے، ہمارے پاس یہ اثاث ہے، ہمارے پاس یہ دولت ہے، اس دولت کے ساتھ ہم مجلسوں میں آتے ہیں اور اس دولت کے ساتھ ہم زندہ ہیں، ہم باقی ہیں۔ ہم سے جب کہنے والا یہ کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو یہ جو کچھ تم زمین و آسمان کے درمیان دیکھ رہے ہو، یہ سما ہو کہ عرض، یہ سیارگان شمسی ہو یا یہ دوران زمین ہو، کچھ بھی ہو، اس میں مخلوقات کوئی بھی ہو، یاد رکھو مبدأ فیض ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، روح رواں ایک ہے، یہ بدلنے والی نہیں ہے، سب کا آغاز نقطہ آغاز ایک ہے، اور یہ نقطہ آغاز ایسے ایک ہے کہ جہاں کہہ دیا اذا سویتہ ونفختہ فیہ من روحی، جب سنوار دیا، جب بنا دیا تو بے اختیار باز روح کو اس میں داخل کر دیا۔ یہ روح رواں ہیں جو ساری موجودات میں اس طرح سے جاری و ساری ہیں کہ اب اس سے ہٹ کے کوئی اور نہیں ہے، اور یہ روح جس کو نفختہ فیہ من روحی کہا ہے، اسی کے تعلق سے اس کا اختتام بتلا دیا ایک سورت کے ساتھ کہ دیکھو کہ جب نفق فی السور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، یاد رکھو جب سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو کر جو کوئی آسمانوں میں ہیں جو زمین میں ہیں گر پڑیں گے، الا من شاء اللہ، مگر وہ کہ جن کے تعلق سے اللہ نے ارادہ کر لیا ہو وہ محفوظ رہنے والے ہیں۔ یہ قرآن ہے، سورہ زمر ہے، نہ بھولیے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ ایک حدیث کو سن لیجئے، تقریر کو ختم کر دیتا ہوں۔ آغاز بھی آپ نے دیکھا، باز روح کو داخل کیا، انجام بھی آپ نے دیکھا کہ سور پھونکا گیا، بچنے والے کون ہیں؟ مستدرک حاکم نیشاپوری ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں، ان کو یاد رکھیے، حاکم نیشاپوری کا زمانہ اس طرح سے یاد رکھیے، ہم عصر ہیں شیخ صدوق کے، یعنی اگر آپ سے یہ کہوں چوتھی صدی ہجری میں رہنے والا یہ محدث کہ جس نے وہ احادیث جو صحاستہ میں جمع نہ ہو سکی اس کو جمع کیا ہے، بڑی محنت کی ہے، بڑا کام ہے، حاکم کا مستدرک میں استدراک سے یہ لفظ لیا گیا ہے کہ تلاوت کی، کسی سائل نے پوچھا اور یہ پوچھا، سید و سردار آقا نامدار یہ بتائیے کہ ایسے موقع پا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، ونفق فی السور، سور جب پھونکا جائے گا تو ہم کیا کریں؟ سر کو اٹھا کے کہا، اس وقت ایک کلمے کا ورد کرنا، اور وہ کلمہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مستدرک ہے، حاکم ہے، سور پھونکا جائے تو محمد اور آل محمد پر درود بھیجنا۔ اسی لیے استثناء کو یاد رکھیے، الا من شاء اللہ، سب بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے، الا من شاء اللہ، اس کی مرضی، اس کا ارادہ، اس کی مشیت، اس کی رضا، سب کچھ اسی کلام میں موجود ہے۔ جس نے درود پڑھا گویا اب سور اثر انداز نہیں ہوگا، یہ سور اول ہے جس کے تذکرے میں کہا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد ایک مرتبہ اور سور اخروی کی صورت کو قرآن نے قائم کیا اور کہا کہ اب جب سور ایک مرتبہ اور پھونکا جائے گا تو یہ ایسے اٹھ کھڑے ہوں گے جیسے کہ کسی کا انتظار کر رہے ہوں، منتظر ہوں۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے جس نے انتظار کرنے کے قابل بنایا، ہمیں استطاعت دی کہ ہم منتظر رہیں، ہم انتظار کرتے رہیں۔ ہم منتظر ہیں، کس کے منتظر ہیں؟ زمانے کے امام کے منتظر ہیں۔ کس کے منتظر ہیں؟ زمانے کے رہبر و رہنماؤں کے منتظر۔ یہ سور پھکے یا تند ہوائیں چلیں، ہمارے پاس وہ کلام موجود ہے کہ جس کا ورد اگر رہے تو خوف نہیں ہے، جس کا ورد اگر رہے تو یقین جانی ہے، یقین جانی ہے، ایسی بے خوفی کہ جس کا اندازہ کرنا محال ہے۔ ایسا کوئی اس مجمع میں بیٹھا ہو کہ جس کے لیے لازم ہو کہ وہ تسلسل سے درود بھیجتا رہا ہو، اس سے پوچھئے کہ کیا محسوسات کا عالم ہے، اس سے پوچھئے کہ کیا محسوس کرتا ہے، اس سے پوچھئے کہ خوف کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس سے پوچھئے کہ بے خوفی کسے کہتے ہیں، وہ بتائے گا کہ ایک درود میں کیا کیا پنہا ہے، کیا کیا چھپا ہوا ہے، اور یہ درود کو واجب کیا، سلام کے ساتھ واجب کیا، اور یہی کہا کہ ان پر درود، ان کی اولاد پر درود۔ اور وہ جو محل درود ہے، محور درود ہے، مرکز درود ہے، اب ایک مرتبہ اگر درود پڑھ کے اگر وہ چلے وطن سے 28ویں رجب کو، کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ علماء مقاتل نے، صاحب معالی السبتین کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، صاحب ریاض القدس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، روضۃ الشہداء کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، سبوں نے بڑی تفصیل سے حسین ابن علی کے سفر کو لکھا ہے، مگر ایک انداز ہے۔ دو تقریریں کر چکا ہوں، یہ میری آج کی تیسری اور آخری تقریر ہے، اور یہی سلسلہ قائم رہے گا۔ کہہ چکا ہوں جہاں جو کہنا تھا، مگر یہاں کے لیے میں نے جس کلام کو محفوظ کیا ہے وہ یہی کہ گئے نانا کی قبر پر، نانا کی قبر پر اذن پا کر ماں کی قبر پر گئے، ماں کی قبر ظاہر ہے کہ وہ مشفق ماں، وہ ماں کہ جس نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے حسین ابن علی پر، اس طرح سے کہ اب اس نے قبر کو چھوڑا، حسین نے مدینے کو چھوڑا، مدینے کو چھوڑا، مہان در دولت پر دیکھا، اب جو دیکھا تو دیکھا زینب استقبال کے لیے کھڑی ہے، زینب استقبال کے لیے کھڑی ہے، اور اس طرح سے کہ اب باہوں کو گلے میں ڈال دیا، دیر تک روتی رہی زینب سے، بس اتنا کہا زینب اسباب سفر کو تیار کیا جائے، اور تمہیں یہ اختیار دیتا ہے حسین کہ جس کو چاہو ساتھ لے لو، جس کو چاہو پیچھے چھوڑ دو، اس اختیار کی حامل ہے شہزادی زینب۔ امام وقت ہیں حسین ابن علی، زینب ظاہر ہے کہ دست راست ہے، زینب ظاہر ہے کہ ایسی شریک ہے کہ پھر ایسا کوئی دوسرا نہ ہو سکا۔ وہاں کار رسالت میں علی شریک، یہاں کار امامت میں زینب شریک۔ اس طرح سے کہ اب کون جائے گا، کون رک جائے گا، زینب کی ذمہ داری ہے، زینب کی ذمہ داری ہے۔ علماء مقاتل نے لکھا ہے کہ رات کی تاریکی میں چھپ کے سفر اختیار نہیں کیا ہے، دن کی روشنی میں حسین نکلے ہیں، مدینے سے نکلے ہیں، قناتوں کو آمادہ کیا، ظاہر ہے اہل حرم سوار ہو رہے تھے، پہلے اسباب بار برداری، ظاہر ہے کہ ناقوں پر لادے گئے، اس کے بعد محملیں کجاوے اس انداز سے کہ ایک ایک ناقہ آتا اور ناقے پر بیٹھنے والی بی بی سوار ہوتی چلی جاتی، ایک کے بعد ایک ناقہ آتا اور آگے بڑھ جاتا، پوچھنے والے پوچھتے، بتانے والے بتاتے، کچھ اہتمام بڑھ رہا تھا، کچھ اہتمام میں اضافہ ہو رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب
اب شہزادی کونین کی بیٹیوں کی باری تھی،
بیٹیوں کی باری تھی، ایک ناکہ آیا، علی اکبر نے ایک مرتبہ بازو کو تھام کے سوار کیا، پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون تھی، 18 برس کے لال نے سوار کیا ہے، کسی نے کہا چھوٹی بیٹی ہے فاطمہ زہرا کی، ام کلثوم ہے۔ صاحب مقاتل بیان کرتے ہیں، حسین در دولت کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، عباس نے کچھ آ کے کہا، یہ کیسے ہی عباس کا کلام تمام ہوا، حسین بنفس نفیس کھڑے ہو گئے، خیمے میں در دولت میں گئے، ظاہر ہے اس طرح سے کہ بیت الشرف میں گئے، پھر آئے پھر گئے، اہتمام ہوا، دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، کنیزیں باہر آئیں، 60 کنیزوں نے حلقہ کیا تھا، ایک نہیں 60 کنیزوں نے شہزادی کے گرد حلقہ کیا تھا، قد رشید تھا بلند قد تھی جو میری شہزادی، شہزادی زینب، اب جو نکلی تو دیکھا آہستہ آہستہ قدم اٹھ رہے تھے، حسین بازو کو تھامے ہوئے تھے، شہزادی زینب اپنی سواری کی طرف بڑھ رہی تھی، علی اکبر دوڑ رہے تھے، سامنے سے ہٹا رہے تھے، ایک منزل آئی، دیکھا کہ عباس سر کو جھکائے ہوئے پیچھے چل رہے تھے، حسین نے مڑ کے عباس کو دیکھا، عباس آگے آ گئے، ناکہ نزدیک آیا، ناکے کے نزدیک عباس نے اپنے داہنے پاؤں کو کم کیا، زانو کو کم کیا، زینب کے قدموں کو اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھا، علی اکبر نے محمل کے پردے کو الٹا، حسین نے بازو کو تھاما، شہزادی زینب سوار ہوئی، پوچھا مدینے کے پوچھنے والوں نے، ارے یہ کون ہے، یہ اہتمام کیسا ہے، بتانے والوں نے بتایا یہ زینب کبرا ہے، علی کی بڑی بیٹی ہے، فاطمہ کی بڑی بیٹی ہے، یہ زینب تھی، زینب کب، 28 رجب کو، رجب کا مہینہ تمام ہو رہا تھا، شعبان و رمضان و شوال و ذی قعدہ و ذی الحجہ، محرم کے 9 دن بھی تمام ہوئے، ایک دسویں محرم کا دن گزرا، عصر عاشور قافلہ لٹ گیا، اب 11ویں تھی محرم کی، ایک ایک بی بی کو بٹھایا، اب جب خود بیٹھنا چاہتی تھی تو منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا، مڑ کے کہا عقیب البدر انت الذی ارکبتنی اذا اردت الخروج من المدینہ، عباس ارے تم ہی تو ہو نا کہ جب زینب مدینہ سے نکل رہی تھی تو نے میرے بازو کو تھاما،
صحیح.